الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وزمره وحزبه ومحبه ومحبه ومتبعه ومعينه ومحسنه ومنفكه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تكونون يعمر عليكم رواه الدارمي في مسند الفردوس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم معزز سامعین کرام اور شریعت اسلام پر اپنے جان مال وقت کو نچھاور کرنے والے میرے دوستوں اور بزرگوں دنیا میں بسنے والا ہر بندہ ہر متنفس ہر سانس لینے والا جب تک اس کے سامنے رب کی کبریائی اور اس کی بڑائی اور اس کی طاقت اور اس کا پاور نہیں آئے گا یہ بندہ در در پر بھٹکے گا اور اپنی ذلت کے سامان کھڑے کر کے آئے گا جہاں جہاں عزت اس کو دکھتی ہوگی ذلت کا توق پہن کر آئے گا رب کی کبریائی ہمیں دنیا کے انسانوں کو دیکھنے سے نہیں ملے گی رب کا پاور ہمیں دنیا کے ہاتھی اور شیر دیکھنے سے نہیں ملیں گے رب کا پاور اور رب کی طاقت اور اس کی قدرت ہمیں دنیا کے ہتھیار دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آئیں گے رب کی پاور اور رب کا طاقت صحابہ کی زندگی میں ملے گا رب کی طاقت اور رب کا پاور موسیٰ کی زندگی میں ملے گا رب کی کبریائی اور رب کی بڑائی نمرود کے سامنے ابراہیم کو جیتتے ہوئے دیکھ کر سمجھ میں آئے گی اسی طرح جب جب بھی انسان اس میں غور کرتا جائے گا کہ میرے رب کی کبریائی کیسی ہے میرا رب کیسا ہے یہ رب صرف روزی مانگنے کے لیے نہیں ہے کہ روزی نہیں ہے دھندا نہیں ہے بزنس ٹھپ پڑا ہے تو ہم سمجھے کہ روزی تو رب دیتا ہے نہیں نہیں انسان کی ہر ہر ضرورت انسان کے ہر ہر مصیبت کے وقت وہ رب اس کے ساتھ ہوتا ہے اینما تولو فثم وجہ اللہ جہاں تم ہوں گے اللہ تمہارے ساتھ ہوگا شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان مضبوط ہو تمہاری زندگی بمبئی والے کا ساتھ ملتی جلتی نہ ہو تمہاری زندگی کرکٹروں سے ملتی جلتی نہ ہو تمہاری زندگی ہیروں سے میچین نہ ہوتی ہو تمہاری زندگی سید الرسل فخر عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی ہو تمہاری زندگی عمر کی پہچان ہو تمہاری زندگی ابو بکر کی خبر دیتی ہو کہ ایک زمانے میں ابو بکر بھی ایسا ہی تھا جس زمانے میں کہ آج کے مسلمان اپنے رسول کی اتباع کر کر جیسے لباس پہنتا ہے ابو بکر بھی اپنے آقا کا فرمان سن کر وہاں اپنے سر کو خم کرتا تھا اس مسلمان کو دیکھ کر ابو بکر یاد آنا چاہیے اس مسلمان کو دیکھ کر اس کی صحابت اس کی تیاریاں اور اس کے مال کی نشاوری کو دیکھ کر عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آنے چاہیے یہ ہونا چاہیے تھا آج کے مسلمان کی کنجوسی آج کے مسلمان کی آو بگن آج کے مسلمان کو دیکھ کر قارون سمجھ میں آ رہا ہے آج کے مسلمان کی جبر و ظلمت دیکھ کر فرعون کی نقشہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی زمانے میں فرعون بھی یہی الفاظ بولتا تھا کسی زمانے میں فرعون یہی کرتوت کرتا تھا کسی زمانے میں ہارون کی امان کی یہی سب کرتوت ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں نمرود کی
یہ فیکٹری تھی کہ جہاں سے ظلم ظلمات نکلتے تھے. مسلمان اپنے اندر ایسی آئیت, ایسی شکل, ایسی صورت, ایسی سیرت کو اپنائے جس کو دیکھ کر اس کو امینہ کے دلارے, عبداللہ کے پیارے, رب العالمین کے محبوب, فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر سامنے آ جائے, یہ دکھے گا. یہاں یہ صحابہ کی زندگی میں دکھے گا. کرکٹر کی زندگی کے اندر تجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے. ہیرو کی زندگی کے اندر تجھے ذلالت اور نقصان اور ذلت اور نقصان کے خسارے کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. تجھے کامیابی چاہیے, تجھے ہمت چاہیے, تجھے رب کی کبریائی سمجھنی ہے, تجھے رب کا پاور سمجھنا ہے, تو عیسیٰ کو دے. عیسیٰ کی زندگی کے اوپر, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تنے تنہا ہے, تنہا ہے. بنو اسرائیل نے, یہودیت نے ایک میٹنگ قائم کی. یہ سارے کے سارے جو واقعات سنائے جا رہے ہیں آج کے ان بزدلوں کو جو اخبار پہلے پڑھتے ہیں, جو نیٹ کو پہلے کھولتے ہیں, جس کے پاس قرآن نہیں ہے, بینر پکڑ کر کچھ ہونے والا نہیں ہے, قرآن پکڑ کر کچھ ہونے والا ہے. قرآن زندگی میں آئے گا, دنیا کی کایا پلٹے گی. قرآن زبانوں پر آئے گا, دنیا کی زبانوں پر تمہاری تعریفیں نچے گی. اس سے پہلے دنیا کی ساری قوتیں جمع کر لو, دنیا کے سارے ہتھیار جمع کر لو, دنیا کے سارے روپیے جمع کر لو, دنیا کے ساری طاقتیں رکھ لو. اس کے بغیر تمہارے پاس کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ ساری کی ساری پیر ہے. ہم جب تک اللہ کے فرمان کو ہمارے آگے نہیں رکھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے دلوں میں نہیں بسائیں گے, زبانوں سے ہٹانا پڑے گا. یہ زبان مسلمان ہے, زبان مسلمان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. پورا تیرا قالب, پورا تیرا ڈھانچہ, پورا تیرا انگ, ایک ایک اویو کے اندر, ایک ایک انگ کے اندر, ایک ایک عضو کے اندر تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نظر آتی ہے, تب جا کر کچھ ہوگا. اس کو سیکھنا پڑے گا, اس کو سمجھنا پڑے گا. اس کو سمجھنے کے لیے چوکریاں اور بوکرے چھوڑنے پڑیں گے. اس کو سمجھنے کے لیے گراؤنڈ چھوڑنے پڑیں گے. میں یہ نہیں کہتا تو گراؤنڈ پر مت جا, میں یہ کہتا ہوں گراؤنڈ کو اپنا گھر مت بنا. تو نے پوری زندگی کے لیے گراؤنڈ اور چوکریوں اور بوکروں اور لاریوں اور ہوٹلوں کو اپنے گھر بنا رکھے, کہ اسے بغیر مجھے چارا چلنے والا نہیں ہے. اس سے تجھے دنیا سمجھ میں آئے گی. دنیا بک بک کر سونے والا اور دنیا بک بک کر اٹھنے والا, وہ دنیا کے پاور پر ایمان اور یقین رکھے گا. اس کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ایک رب وہ بھی ہے جس کے سامنے یہود جمع ہو کر آ جاتا ہے. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے اندر نافرمانی اور ان کی نیت کو بھانپ لیتے ہیں, فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ, جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا کہ یہود کی نیت خراب ہے, دنیا کے آج یہودی بھی یہی سمجھ رہے ہیں جن کے اوپر ہمیشہ کے لیے ذلت اور خاری کا ٹھپا لگ چکا ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, جہاں بھی جائیں گے بھکاری کے بھکاری رہیں گے. ان کو چین نہیں آئے گا, ان کو عزتیں ڈھونڈنے کے لیے ہمارے ملکوں کا سفر کرنا پڑے گا. یہ بھکاری ہے, نہ ان کی عزت ہے, یہ اتنے بے عزت اور بے ضمیر ہے. کیونکہ قرآن کا یہ وعدہ ہے, ان کی عزت ہے چاہے ان کو تم کو عزتیں نظر آ رہی ہو. مسلمان کو چھوڑ کر جتنے بھی بڑے بڑے عہدوں پر ہیں وہ عزتیں نہیں ہیں, یہ ان کے لیے حجتیں ہیں. اللہ کے یہاں حجتیں قائم کی جا رہی تھی, جا رہی ہے کہ ہم نے تم کو اتنے اتنے درجے دیے تھے, اتنے اتنے عہدے دیے تھے, تم نے اس کو کیا کیا, کس کام میں لائے. فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو گھیر لیا گیا. یہود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا دشمن. اشد الناس عداوۃ اليهود والذین اشرکوا, سب سے خطرناک مسلمانوں کا دشمن جو ہے. لیکن مسلمانوں کی نگاہوں کو پھیرنے کے لیے, مسلمانوں کو اونچی پٹی پڑھانے کے لیے کیا کہا جاتا ہے, فرشتے تمہارے سخت دشمن ہیں. نہیں نہیں, کرسچن ہمارے دشمن نہیں ہے، عیسائی ہمارے اتنے خطرناک دشمن نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ہم اقرب مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا اننا نصارٰ، مسلمانوں کے سب سے زیادہ قریب اور ان سے محبت اور مودت اور نرمی کا برتاؤ کرنے والے جو ہے وہ نصارہ ہے. لیکن یہود کی ایک چال ہے، یہود کی ایک چال ہے، اس چال کو ایک چلاتے ہوئے مسلمانوں کے دماغوں میں ایک ٹھونس رہا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن عیسائی اور کرسچن ہے. ایسا نہیں ہے، قرآن جو وعدہ کرتا ہے، جو قرآن جو خبر دیتا ہے دنیا پلٹ سکتی ہے. قرآن کی خبر میں شک کرنے والا اپنے ایمان کی خبر ہے. علماء کی زبان پر بھی یہی ہوتا ہے کہ عیسائی بہت خطرناک ہیں، کرسچن بہت خطرناک. نہیں نہیں، قرآن سے پوچھ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ تو تمہارے خیر خواہ ہے. ہاں تمہارے دشمن وہ تمہارے سامنے نام بدل کر اپنا دھرم بدل کے آ رہے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، وہ عیسائی نہیں ہے. والذین عداوا اشد الناس عداوۃ، الیہود سب سے خطرناک دشمن یہودی ہے. والذین اشرکوا، پتھروں کے پجاری ہیں، شیطانی نطفے ہیں، حرامی ہیں، وہ لوگ تمہارے سب سے خطرناک دشمن ہیں. لیکن آج مسلمان جہاں قرآن کہتا ہے یہ تمہارے خیر خواہ ہے، مودت پسند ہے، اس سے تو اس کو دور بھگایا جا رہا ہے تاکہ ان کے آپس میں میل ملاپ نہ ہو جائے اور جن سے ان کو نفرت دلائی قرآن نے ان کو کہا ان سے دور رہو، یہ تمہارے دشمن ہے. یہ مسلمان ان کے گھروں میں، ان کے کھانوں میں، ان کے منڈپوں میں، ان کے شامیانوں میں، ان کے فنکشنوں میں، ان کے اسٹیجوں پر اوپر آ رہا ہے ایکتا کرنے کے لیے. بے وقوف عالم ہو کر تو ایکتا کر رہا ہے کس بات پر؟ کس بات پر ایکتا کرے گا؟ کس بات پر ایکتا کرے گا؟ ذرا الفاظ بول، الفاظ کو سمجھ، کہاں جا رہا ہے تو؟ قرآن کہتا ہے دشمن ہے، دشمن تیری ماننے والا ہے. اور واحد ایک ہی ہمارے اسٹیج پر وہ نظر آئیں گے، لیکن ان کے اسٹیج پر کبھی ہم نظر آئے؟ کسی مسلمان کو مدعو کیا، انویٹیشن دیا کہ ہمارا فنکشن ہے آپ بھی آؤ؟ سمجھو ہمارا دشمن کون ہے، ہمیں کہاں سے کہاں پٹی پر آئی جا رہی ہے، تو یہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھو، ساری زندگی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے ایک نمونے کے طور پر کہ وہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے، کتنی بڑی پاور والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. فعال لما یرید، اس کو کسی فوج کی ضرورت نہیں، اس کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی پارلیمنٹ کو بلانے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی دین کو پسار کرنے کی ضرورت نہیں. جب وہ چاہتا ہے فعال لما یرید، جب وہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، تو نہ روکنے والا نہ کوئی ٹوکنے والا. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو چار ہزار یہودیوں نے گھیر لیا، چار ہزار صرف گھر کو. ایک چھوٹے سے ماں ہے اس کی، اس کی ماں مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، عیسیٰ ہے اور ان کے مددگار حواریین ہیلپر. بارہ مفسرین لکھتے ہیں، بارہ آدمی، جلال الدین سیوطی تفسیر جلال میں لکھتا ہے، بارہ آدمی کیا کر سکتے ہیں چار ہزار کا؟ لیکن وہ میرے اور تمہارے ایمان والا نہیں تھا کہ نکورا نکلے تو کھانا کھلے جاؤ، وہ نہیں تھا. وہ تو مسجدوں میں سر ماننے والے تھے، عیسیٰ کی سچی متبع تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیرو تھے. معلوم تھا کہ چار ہزار کا ٹولہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی والدہ ہے اور ہم بارہ ہیں، ہماری بوٹیاں نکل جائے گی. لیکن ایمان اتنا قوی تھا دیکھ لیا جائے گا، مدد کے لیے اتر پڑے چار ہزار کے سامنے. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا زندہ، اور چار ہزار وہاں کے وہاں دیکھتے رہ گئے. یہ قدرت یہ میدانوں میں سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ گراؤنڈوں میں سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ منڈپ کے حرام کے کھانوں میں سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ ہوٹلوں پر سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کو سمجھنے کے لیے اس کی قدرت اس کی پاور کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کو کھولنا پڑے گا. بینر لے کر پھر پھرنے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا. اس کے نمبر آئے گا اٹھا لیں گے. اس وقت جب نمبر آئے گا بتایا جائے گا کہ اب بینر اٹھاؤ. ابھی بینر اٹھانا نہیں ہے, ابھی تو قرآن اٹھانا ہے. قرآن تو یہ تسلی کے جو ہمیں کس کس طرح سے ہماری نصرتیں ہوگی, کس کس طرح سے ہماری مددیں ہوگی, کہاں سے مدد آئے گی, یہ ہمیں ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے, ہمیں نکی نہیں کرنا ہے, ہمیں طے نہیں کرنا ہے. وہ عمر والے کا کام ہے. ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ تجھے کیا کرنا ہے, جب فجر کی اذان ہو الصلاۃ خیر من النوم کی آواز تیرے کان میں پڑ رہی ہو تو گدے کو چھوڑ دے اور اللہ کے سامنے دوڑ جا. یہ تیرا کام, اس پر آ جا, اس پر آ جا. تیری زندگی کے اندر بدلاؤ اور چینجنگ دیکھے گا. دنیا کی زبانوں پر تیری تعریفیں ہوگی, دنیا تجھے الیک شریک کرے گی, دنیا تجھے سلام مارے گی. کیوں نہیں مارے گی, کیوں نہیں مارے گی؟ ایک نہج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ہر ایک کے سامنے یہ کہہ کر رکھ دیا کہ ہم تمہارے سامنے آئیں گے اور ہماری تعریفیں تمہارے سامنے ہوگی, تمہاری زبانوں پر ہوگی. یہ دنیا نے دیکھا اور قیامت تک یہ تعریفیں رہے گی. اپنوں نے بھی کی, غیروں نے بھی کی اور کرتے رہیں گے. یہاں آنا پڑے گا. تو یہ تسلی کے سامان آج بزدل ہم بن گئے. ہمارے دلوں میں ایک خوف بیٹھ گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مددیں کیسے ہوگی. تو یہ واقعات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے, یہ واقعات صحابہ کرام کے, اولیاء کرام کے اسی لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ مسلمان اپنے اندر کچھ قوت پیدا کریں, کچھ قوت پیدا کرے. پیسوں کی قوت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, پیسوں کی قوت سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ تو ایک اعلان کا منتظر ہے. جب اعلان کر دیا جائے گا 500,000 کی ریجیکٹ, تو تیرے پیسے تیرے پاس ہوں گے اور تو بھکاری ہوگا. وہ تو اتنی طاقت رکھتے ہیں, اس کے اندر طاقت نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے مدد کی, اٹھا لیا بادل کے ذریعے. ایک بادل بھیجا گیا, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ لٹک گئے اور وہ بادل کو اٹھا لیا گیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں تو ماں ہوتی ہے, ہر ماں کو اپنے بچے سے پیار ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے. اور مریم کا دوسرا تھا بھی کون تو اسے ذریعے وہ اپنے دل کو تسلی دیتی. ہمارے تو آٹھ آٹھ ہیں, دس دس ہوتے ہیں اور ایک صرف لوکھی لوکھی دھمکی دے کر ناشیدہ ہو, اس میں تو یہ پریشان ہو جاتا ہے. آٹھ آٹھ دس دس پوری لنگر ہے ریل, تو بھی یہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ گیا کہاں. وہاں تو ایک مریم کا ایک ہی تھا عیسیٰ. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ نہ شوہر تھا, تو وہ کام لگتا اس سے تسلی دے لیتی کہ چلو اس کے باپ کی صورت دیکھ لوں گی مجھے تسلی ہو جائے گی. کوئی تھا ہی نہیں, نہ بھائی تھا نہ بہن تھی, صرف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے. تو جیسے ہی بادل آیا مریم بھی اس کے ساتھ لٹک گئے کہ نہیں جانے دوں گی میرے بیٹے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے والدہ کو سمجھایا, کہ قیامت ہمارا وعدہ ہے, قیامت میں حشر کے میدان کے اندر ہم ملیں گے انشاءاللہ. مریم تھی, سمجھ گئی کہ اللہ کی طرف سے انتظامات ہو رہے ہیں, چلے گئی. آئیں گے قرب قیامت, عیسیٰ کی تفصیل میں نہیں جانا, یہ تو بتا رہا ہوں, یہ سمجھایا جا رہا ہے اس لیے تاکہ ہم ایسے واقعات سنیں کہ ان کی مددیں کیوں ہوئی, کون سی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس فوج تھی, کون سے ہتھیار تھے, کون سے اسباب تھے, کون سے بچاؤ کرنے والے تھے. کوئی بھی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں. پھر بھی اللہ تعالی پر بھروسہ, اپنا ایمان اتنا مضبوط تھا, اس ایمان کی مضبوطی پر ان کے حوارین بھی ان کے ساتھ رہ کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے کود پڑے. اللہ نے ایسے اسباب تیار کیے
کہ کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ آسمان سے بادل آئے گا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا لیا جائے گا اور قیامت تک کی زندگی دے دی جائے گی. پر بے قیامت کے تک ان کو ایک زندگی ملی ہوئی ہے. پیدا بھی عجیب طرح سے ہوئے, زندگی بھی عجیب طرح سے بسر کر رہے آسمانوں میں, اور قرب قیامت میں آئیں گے, شادی کریں گے, اولاد ہوگی, اور پھر روضہ اقدس کے اندر آرام فرمائیں گے. تو یہ مدد اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا. فتنے نام کے نہیں رکیں گے, آدمی کتنی بھی کوشش کر لے فتنوں کو روکنا نہیں ہے. فتنوں سے ہمیں نمٹنے کے لیے وہ ایمان اور وہ اعمال تیار کرنے, مال تیار نہیں کرنے, اعمال تیار کرنے. فتنوں سے آدمی مال سے نہیں بچے گا, کس کس فتنے سے بچے گا, کس کس فتنے سے. سامنے دشمن ہوگا تو سمجھ میں آتا ہے کہ دشمن کو دیکھ کر بچ جائے گا کہ میرا دشمن ہے, تو وہاں تو بچ جائے گا. لیکن جو دکھتا ہی نہیں ہے, جو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے, جو دماغ کی جس تک رسائی اور پہنچ ہے ہی نہیں, ان فتنوں تک کیسے بچے گا. قادیانیت کے فتنے آ رہے ہیں, عقائد کے فتنے آ رہے ہیں, اور یہ ساری کی ساری محنتیں جو مسلمانوں کو آزمانے کے لیے کی جا رہی ہے, اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر ہمارے جیسا بن جائے. بھائی یہ ہو گیا تو کوئی تمہارے پر فتنہ نہیں ہے. فتنہ اسی لیے کہ آدمی اس کے اندر اس کا امتحان ہو جائے اور یہ اس میں ڈگمگ ہو جائے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لے, اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لے, ایمان کو کھو بیٹھے, ہمارے جیسا ہو جائے, تھوڑی دنیا کی تکلیف کو برداشت نہ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم والی زندگی کے اندر ہی آ جائے. یہ ساری محنتیں اتنی ہیں کہ کسی طرح ان کے ایمان کو لوٹو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائشیں کی گئی, اور یہ آزمائشیں اسی لیے کی گئی تاکہ ان کا امتی سمجھ جائے کہ جب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رہ کر ان کی بھی آزمائش ہوئی ہے اس ایمان کے بلبوتے پر, تو ہماری بھی آزمائشیں ہوگی. اور آزمائشیں جو جتنا دین کے اندر کمی ہوگا, جس کا دین جتنا مضبوط ہوگا, اتنی اس کی آزمائشیں ہوتی رہے گی, اس کی آزمائشیں اتنی ہوتی رہے گی. جو دین سے دور ہوگا اس پر بیماریاں نہیں آئے گی, اس کو دندوں میں نقصان نہیں جائے گا, وہ خوش ہو جائے گا. اللہ مجھ سے خوش ہے؟ نہیں. اللہ کی خوشی کے یہ معیار نہیں ہے کہ تو پیسے کما لیتا ہے تجھے بیماری نہیں لگی. یہ تو ڈھیل ہے, یہ تو ڈھیل ہے. فرعون کو بھی ملی, حامان کو بھی ملی, قارون کو بھی ملی, سب کو ملی ہے تو, لیکن انہوں نے اس کو غلط یوز کیا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں رہ گئے. تو سید الرسول فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ہو رہی ہے, ان کے لیے بھی پارلیمنٹ بلائی جا رہی ہے ندوا کے اندر, دار الندوا کے اندر, مکہ کے اندر سارے کفر کے اتھارٹی موجود ہیں کہ کیا کیا جائے. یہ روز بروز بڑھ رہے ہیں, روز بروز یہی اس کی میں ہو رہی ہے. چاہے مسلمان جانتا ہو, چاہے مسلمان بے خبر ہو, سویا ہوا ہو, ہر ہر پل اس کو مٹانے کی فکریں چالو کی چالو ہے. وقتی طور پر ٹیمپریری اس کو کچھ دبا دیا جاتا ہے, اور چپ چاپ مخفی طور پر خفیہ طور پر اس کو کام اس کام کو آگے بڑھایا جاتا ہے تاکہ کسی کو پتا نہ چلے. اور ہم بیدار کے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں, سوئے کے سوئے ہوئے ہیں. جب دیکھو جب سنو بس پڑے ہوئے ہیں کہ ہوگا ہوگا ہوگا. اسی طرح آج یہ غلامی کے دن جو بھگتنے کے آئے ہیں وہ اسی وجہ سے آئے ہیں. جب مغل بادشاہ کہ وہ ہندوستان پر جب انگریز چڑھ رہا تھا اور علاقے کے علاقے فتح ہو رہے تھے, انگریز اپنے کنٹرول میں کر رہا تھا, تب دہلی کے بادشاہ کو کہا جا رہا تھا کہ بھائی انگریز نے فلاں علاقہ قبضہ کر لیا, تو بس وہ ایک ہی جواب دیتا تھا, انوس دہلی دورست. ابھی دہلی بہت دور ہے, دلی دور ہے. وہ نشے میں مست, عیش و عشرت میں مست پڑا ہوا بس ایک جواب, جب بھی کہا جائے فلاں علاقہ اپنے کنٹرول سے نکل کر انگریز اس پر قابض ہو گیا اور اس پر انگریز کا حکم چلنے لگا, تو بس ایک ہی بات, ہنوز دہلی دور است, ابھی دہلی دور ہے, دیکھتے ہیں آج جو ہم پڑے ہوئے ہیں بس ہمارا بھی یہی حال ہے, دیکھتے ہیں ہوتا ہے, ابھی تو پاس کیا ہے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, دیکھتے ہیں دھیرے دھیرے جب دیکھی جائے گی. مسلمان اس کا نام نہیں ہے, مسلمان تو ایڈوانس تیاریاں کرتا ہے, ایڈوانس تیار ہوتا ہے کہ ہمیں آنے والے ہر ہر فتنے سے اپنے بچاؤ اور انسانیت کے بچاؤ کے لیے کیا کرنا پڑے گا, یہ تو پہلے سے تیار ہوتا ہے. یہ ہنوز دہلی والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا, یہاں تک کہ دہلی پر حملہ ہو گیا اور دہلی جیت لی گئی, انگریز اس پر قابض ہو گیا اور بادشاہ کو پکڑ لے بھی گیا, تو بھی وہ نشے میں ہنوز دہلی حضرت ہنوز دہلی نہیں, اب تو جیل جا رہے ہو. تب اس کو پتا چلا کہ انگریز ہم پر بھی مسلط ہو گیا, تو یہ موقع ہمیں دیکھنے کو نہ ملے. اس سے پہلے ہمیں کچھ بیدار ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے تیاری کی جائے تاکہ ہم آنے والے ہر ہر آزمائش میں ثابت قدم رہ سکیں, مضبوط رہ سکیں. ایمان بیچ دیں گے ایمان, لالے پر جائیں گے, اللہ حفاظت فرمائے, ایمانوں پر سودے ہوں گے, ایمانوں پر کہ انکار کرو, مورتیوں کو پوجو, نعرے لگاؤ, تب جا کر ہم تمہیں بخشیں گے, اس سے پہلے تمہاری بخشش کی کوئی ضرورت نہیں. اور ایسے وقت میں آدمی کے اندر اگر ایمان نہیں ہوگا, وہ جان کو بچانے کے لیے اپنی جان کی فکر میں, اپنے مال کی فکر میں, اپنے پراپرٹی کی فکر میں یہ اپنے ایمان کا سودا کر لے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارہ اور نقصان مول لے گا. تو ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط بنائیں, اعمال کو مضبوط سے مضبوط بنائیں, اور ایسے واقعات اور ایسی چیزیں سنیں جس سے ہمارے ایمان میں قوت پیدا ہو, ہمارے اندر سے بزدلی نکلے, ہمارے اندر سے خوف نکلے, ہمارے اندر اللہ کی بڑائی پیدا ہو. یہ اخبار, یہ میڈیا تمہیں نامرد سے نامرد ہی بنائیں گے, تمہاری قوتوں کو تمہارے سامنے اجاگر نہیں ہونے دیں گے کہ تم کون ہو, تمہاری کیا حیثیت ہے. ہمیں جب جب بھی ضرورت پڑی ہے, اللہ نے اپنے طرف سے مسلمانوں کے لیے کامیابی کے اسباب پیدا کیے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والا اپنے ایمان میں سچا پکا ہو, سچا پکا ہو. صرف مسلمان نام رکھ دینا آخرت میں آخر میں کامیابی کے لیے تو کام چل جائے گا, لیکن جو وعدے, جو نصرتیں اور جو اللہ نے انعامات رکھے, وہ ایمان چاہیے جو صحابہ کا ایمان تھا. صحابہ کا ایمان تھا, دو دو تلواروں سے جنگ جیت لی ہم نے, ہتھیاروں کی تسبیح پڑھنے والے سنیں ذرا, کوئی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ایمان والے کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کا اعمال مضبوط ہوتا ہے, تو اللہ وہ انتظامات کرتا ہے. ذرا چین سے پوچھو کیا ہوتا ہے, عورتوں کو برقعوں سے روکیں گے, مردوں کو بھی برقعے پہنائیں گے. یہ ہماری قدرت ہے, اس کو قدرت اللہ کہتے ہیں. لیکن وہ ایمان ہونا چاہیے جو چین کے متفرق تھوڑے سے لوگوں کے اندر جو ایمان کی مضبوطی ہوگی, اللہ نے کیسی وبا پھیلائی, یہ اللہ کی قدرت ہے. کوئی مجرم نہیں اور کسی پر کوئی الزام نہیں, کورونا آیا اور سب کو کوڑا کر کے چلا گیا. یہ قدرت ہے والا اللہ, ہم اس پر ایمان لائے, ہم اس پر ایمان لائے, ہم کسی پر ایمان نہیں لائے. ہمارے لیے اسباب وہ پیدا کرے گا, ہمارے لیے اسباب وہ پیدا کرے گا. وہ وقت بھی آئے گا ہمارے اندر ایمان مضبوط ہوگا, ہمارے اعمال سچے اور پکے ہوں گے, اور ہماری محبت فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی ہوگی, تو ہماری پھوکے میزائل بن کے جائے گی. وہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے, وہ ایمان بناؤ کہ ہم پھوکیں گے تو یہ بم بن کر گرے گی, ہم پھوکیں گے تو یہ میزائل بن کر جائے گی. وہ ایمان بناؤ گے تو پھر سب کچھ ہمارے لیے آسان ہے, اور وہ ایمان بنانے کے لیے یہاں آنے کی ضرورت ہوتی ہے. علماء کے پاس, مسجدوں میں, اللہ والوں کے پاس وہ دل بنائیں گے, اور یہ جب دل بن جائے گا تو سارے اعضا مضبوط ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مشورے ہوئے, یہ ہوتے رہے پہلے سے شیطان اور بہت سارے جانوروں نے بھی مشورے کیے کہ آدم کو جنت میں سے کیسے نکالنا ہے. یہ میٹنگیں ہوتی ہی رہتی ہیں, یہ آج کی میٹنگیں نہیں ہیں. لیکن ہوا کیا, مسلمان کی نظر اس پر ہونی چاہیے کہ فیصلہ کیا ہوا, جزمین کیا آیا, جیتا کون. وہی ایمان والا ہی جیتے گا. وقت کی تھوڑی سی تکلیفیں آتی ہیں, آزمائش آتی ہے, وہ ذرا ہم کو اٹینشن کرنے کے لیے آتی ہے کہ ذرا بیدار ہو جائے. بہت سو لیا تو ذرا اللہ ہلاتا ہے کہ اٹھ. دار الندوہ کے اندر میٹنگ بلائی گئی, شیطان بھی اس میں آ گیا کیونکہ بیٹوں کی میٹنگ تھی تو باوا تو چاہیے, باوا کے بغیر بیٹے کیسے فیصلہ کریں گے. لیکن بیٹوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ اپنا باوا ہے, یہ اپنا باپ ہی ہے. وہ تو سمجھے کوئی ہیں, بڑے بوڑھے آدمی لگ رہے ہیں. بٹھا دیا, وہ بھی مجلس میں حاضر ہیں, میٹنگیں ہو رہی ہیں, کیا کیا جائے. وہی جم کرو بکل لدین کفرو لیوس بتوک, کیا آپ کو قید کر دے رہے. پہلی دھمکی یہ ہوتی ہے اور اسی سے سب ڈرتے ہیں. جیلوں سے بیل ڈرتے ہیں, انسان نہیں ڈرتے. اور انسان میں بھی مسلمان وہ تو نہیں ڈرتا, وہ تو شعب ابھی طالب میں بلا وجہ تین سال رہتا ہے. ہمارے آقا فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جنت دکھانے کے لیے کہ چلو یہ جنتی بن جائے تو ان کو شعب ابھی طالب میں قید کر دیا گیا. یوسف پر الزام لگا کر عزیز مصر نے یوسف کو جیل میں ڈال دیا. موسیٰ پر الزام لگایا گیا اور موسیٰ کو نکالا گیا. جیلوں سے بیل ڈرتے, بیل کو لے جاؤ تبیلے میں تو گھسنے سے ڈرے گا. لیکن تو ہم مسلمان ہمارے اکابر جیلوں میں نظر آئیں گے, لیکن جیلوں کے اندر رہ کر بھی انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا نہیں. جھکنے کی بات نہیں ہوگی, جھکے گا یہ سر بس ایک کے سامنے اور اس کے فرمان کے سامنے جھکے گا. چاہے انگریز کتنے بھی فرمان جاری کر لیں, کتنے بھی سزائیں مقرر کر لیں, طرح طرح کی سزائیں, روز نئی سزائیں. پروڈکٹس میں سے انگریز نکالتا تھا, اپنے پروڈکٹس لگایا ہوا تھا کہ کون سی سزا دی جائے جس سے ڈر کر یہ مسلمان آزادی کا نعرہ چھوڑ دے. تو سب سے پہلے جب بھی حق کی آواز کو دبانے کا ہوتا ہے, حق کو ڈرانے کا ہوتا ہے تو پہلے یہ کیا تھا, نیوز بھی ٹوک آپ کو قید میں ڈال دیں گے, آپ کو جیل کے حوالے کر دیا جائے گا. کوئی پوچھنے پاچھنے والا نہیں ہوگا. آپ 500 نکلے تھے, آتے تو وہیں سے چلے جاتے ہیں. ذرا کہ آئے قوم سے نیوز بھی ٹوک او ایک ٹلوک, یہ پہلی پیش کی گئی فرمائش, پہلی سزا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں ہی دین ہے اور مکہ کے اندر ہیں, آگے بڑھا نہیں ہے, تو یہیں سے ان پر کنٹرول کیا جائے اور ان کو قید کر لیا جائے تاکہ ان کی جو باتیں ہیں وہ آگے بڑھنی نہیں چاہیے اور آگے بڑھے گی نہیں, کسی کو پتا ہوگا نہیں کہ یہ کہتے کیا ہے اور کرتے کیا ہے. تو ہمارے بھائی جو بے ایمان بنتے ہیں, کفار مکہ اس کو ایمان لانے کو بے ایمانی کہتے تھے کہ اپنے دین سے بدل گیا, اپنے ماں باپ کے دین کو چھوڑ دیا, لیوس بتوک قید کر لے. تو پہلے یہ دھمکی دی جاتی ہے, لیکن اس دھمکی سے دینے ضرورت ہی نہیں ہے. مسلمان ایک بات یاد رکھیں تو سمجھ میں آسان ہے کہ دنیا سجن المومن, ہم تو پہلے سے ہی جیل خانے میں, ہم کہیں آزاد تھوڑی ہے. دنیا تو مسلمان کا قید خانہ ہے, ہم تو پہلے سے ہی جیل میں ہیں. اور جیل والے کی بریک بدلنے سے کوئی جیل والا تھوڑی ڈرتا ہے. ایک نمبر میں تھے تو دو نمبر میں گیا, اس میں فرق کیا ہوا, جیل تو جیل ہی ہوتی ہے. تو مسلمان تو جیل میں پہلے سے ہی بڑا ہوا ہے. یہ دنیا مسلمان کی جیل ہے, چاروں طرف سے بند ہے. اس سے پہلے اس پر ہم بات کرتے رہیں گے کیونکہ موضوع بڑا لمبا بھی ہے, کام بھی ہمیں بہت کرنا ہے, ہمارے بھائیوں کی ہمیں آنکھیں بھی کھولنی ہیں, کیونکہ ہمارے بھائی کچھ روپیے کے نشوں میں اور کچھ پیسوں کے ٹھکروں کے نشوں میں اب آپے سے باہر ہونے لگے ہیں. جب تک ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں لگائیں گے ہماری کمائی بھی برباد ہو جائے گی, ہمارے روپیے بھی غلط جگہوں پر جائیں گے. اس طرح ایک اور بات میں کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات ہمارے بھائی سنیں, ہماری ماں بہنوں تک پہنچائیں, خود اس پر اپنی عقل کو لگائیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور شریعت ہمیں کیا کہتی ہے. کعب احبار فرماتے ہیں, یہودی ہیں, یہودی تھے, اسلام لائے. کعب احبار بہت بڑے عالم ہیں, یہود کے بہت بڑے عالم ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کبھی کبھی مشورہ لیتے تھے کہ بھائی توریت میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. اتنے بڑے عالم اسلام میں بھی ان کو اللہ نے ایک مقام دیا. کعب احبار فرماتے ہیں, انی لعالم کلمات, میں کچھ کلمات جانتا ہوں, میں کچھ ورد و وظائف جانتا ہوں, میں کچھ اعمال جانتا ہوں. انی لاقول ہن, میں ان کو کہتا رہتا ہوں, پڑھتا رہتا ہوں. لولا اقولہن, اگر میں ان کو نہ کہوں, اگر وہ میں ورد نہ کروں, وہ تسبیح میں نہ پڑھوں, اگر وہ اعمال میں نہ کروں, لولا اقولہن لجعلنی الیہود حمارا, تو یہود مجھے گدھا بنا دے رہے. جادو کے ذریعے, جادو کے ذریعے یہ یہود مجھے گدھا بنا دیں گے. لیکن کچھ مجھے کلمات شریعت کی طرف سے, اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی تعلیم کے ذریعے مجھے کچھ ایسے کلمات ہیں جن کو میں روزانہ پڑھتا رہتا ہوں, جس کی وجہ سے میں ان کے جادوؤں سے محفوظ رہتا ہوں. جادو کے اندر یہ پاور ہوتا ہے, لجعلنی یہود و حمارا, کہ یہودی مجھے گدھے کی صورت میں بنا دیتے اور مجھے گدھا بنا دیتے. تو میرے بھائیوں, آئے دن ہم سنتے ہیں فلاں لڑکی فرار ہو گئی, فلاں لڑکی کیا ہوا, تو کوئی موہینی کی گئی. لیکن میرے بھائیوں, ہم بہت اندھیرے میں ہیں, بہت سوئے ہوئے ہیں, دیش کو جگانے کی فکر میں, گھر میں اندھیرا ہے اور دیش کو جگمگانے کی محنت میں ہمارا گھر اندھیرے کی کھائیوں میں پڑا ہوا ہے. ہم گھر کی خبر لیں, محلے کی خبر لیں, کیا ہو رہا ہے, ایسی ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں. آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, آپ لوگ بازار میں پھرتے رہتے ہیں, آپ لوگ چلتے پھرتے لوگ ہیں, آپ کے پاس لوگوں کے تجربات بھی ہیں. جتنے بھی پھیرے آتے ہیں, جتنے بھی پھیرے, ان پر ٹائٹ نظر رکھی جائے, ٹائٹ نظر رکھی جائے, سانپ کی نظر. انہیں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا ہے, انہیں ہمیں روکنا نہیں ہے, ہمیں تو خود رکنا ہے. ان کی دھرتی ہے, آزاد ہے, کنٹری ہے, ہر آدمی بیچ سکتا ہے, بیچے. ہمیں ان کو کچھ نظر ہم کو رکھنی ہے سانپ کی. اور خاص طور پر کھانے پینے کی جو چیزیں استعمال ہوتی ہے اور کھانے پینے والے چیزیں جو بیچتے ہیں, اور ہماری ماں بہنیں اور ہمارے نوجوان جو کھانے پینے کے مزوں کو اڑانے کے لیے ادھر سے ادھر جاتے ہیں, وہ خاص طور پر دھیان رکھیں کہ ان کے اندر ایسی نشہ آور چیزیں ملائی جاتی ہے. اس وجہ سے اس سے اچھی صاف ستھرا چیزیں گھر میں ملنے کے باوجود ہمارے اندر ہم کو مزہ نہیں آتا ہے. پھر کہتے ہیں فلا آتا ہے, فلا لاری والا آتا ہے, اس کا کھاتے ہیں تو وہی ہم کو اچھا لگتا ہے. اس کے اندر نشہ ملایا جاتا ہے, اس کے اندر ایسی گندی حرکتیں کی ہوئی چیزیں ملا کر باقاعدہ عورتوں اور لڑکیوں اور بچوں کو ٹارگیٹ بنایا جا رہا ہے. آپ لوگ اندھیرے میں, یہ تو روزانہ آتا ہے, روزانہ بیچتا ہے, برسوں سے بیچتا ہے. زیادہ تر جیسی کھانے پینے کی چیزوں پر بھیڑ نظر آئے گی تو ہماری نوجوان بچیوں کی, ہماری نوجوان بہنوں کی ہوگی. تو ہم ہر مرد اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے, ہوگا ایسا ہوتا ہوگا, یہ اللہ بلوا رہا ہے, چوکنے ہو جاؤ, سمجھتے ہو جاؤ, اس سے پہلے کہ ہم پانی میں بہ جائے اور ہمارا تندر بگڑ جائے, اس سے پہلے ہمیں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے گھر کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور اپنے ماں بہن کی عزت کو بچانے کے لیے اس سے بہتر ورائٹی گھر میں بنا کر کھلاؤں. اس سے بہتر ہے کہ وہ بازار سے لا کر کھلاؤں. بازار کی ہر چیز کے اندر کوئی گارنٹی نہیں کیا ہو رہا ہے, کوئی گارنٹی نہیں. کیا کر تو چلے جا رہے وہ کوئی گارنٹی نہیں. ہمارے نوجوان آج شکایتیں بڑھ رہی ہیں کہ ان سے اپنی بیوی سے دو چار منٹ نہیں مل رہے, ہوٹلوں کے کھانوں میں کیا چیز ملائی جا رہی ہے, تمہاری مردانگیوں کو ختم کرنے کی اسکیم ہے, مگر اس کو ہوٹل کے کھانے میں مزہ آ رہا ہے. کیا کیا چیزیں ملائی جا رہی ہے, کیا کیا چیزیں انوال کی جا رہی ہے, کون سے کیمیکل یوز ہو رہے ہیں, آپ لوگ بے خبر ہیں. ایک ٹیسٹ کے لیے, ایک مزے کے لیے آپ اپنی زندگی سے کیوں کھیلتے ہیں, آپ اپنی تندرستیوں سے کیوں کھیلتے ہیں, آپ اپنی ماں بہنوں کی عزتوں سے کیوں کھیلتے ہیں. ذرا میرے بھائیوں جاگنے کی ضرورت ہے. میں پھر کہتا ہوں سیل کرنے والا سیلنگ کرے گا, ہمیں اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی عقل کا کمزور یہ نہ سمجھے کہ لاری والے کو بھگا, اس کو بھگانے کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے. وہ بیچنے آئے گا, یہ زمین ہے, زمین خدا کی ہے, اس میں ہر ایک پھرے گا, ہر ایک بیچے گا. میں اور آپ اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں کہ ہم ایسی چیزیں نہ کھائیں, ایسوں سے نہ خریدیں. اور جو آرڈر سے آرڈر بک کر کے جو پارسل آتے ہیں ذرا اس پر بھی بہت توجہ سے دھیان دی جائے. زمانہ اپنے ناچ ننگا ناچ دکھانے کی کمر کس لی ہے کہ میں ننگا ناچ دکھا کر رہوں گا. ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے. ہم اچھا سے اچھا کھانا اپنے گھروں میں رہ کر, اپنے بیوی بچوں کے پاس رہ کر کھائیں پیئیں, ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں, یہ ثواب کی چیز ہے, یہ ثواب کی چیز ہے. دوسری جگہ پر جا کر دوستوں کے ساتھ غلط مستیاں غلط مذاق, اس میں ثواب نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے شریعت کے باؤنڈری سے باہر ہوگا, گناہ ہو جائے گا. بیوی کے ساتھ اس کو باہوں میں لے کر تو اگر اس سے اٹھیریاں کر رہا ہے, مستی کر رہا ہے, پیار محبت کی باتیں کر رہا ہے, میرے بھائی تیرے لیے ثواب عبادت کر. بارہ دس 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 بجے کے بعد کوئی مرد مجھے ایسا سمجھ میں آتا ہے اس زمانے کے اندر اگر ہم کنٹرول نہیں کریں گے کہ دس سے پہلے گھر میں گئے ہماری اولاد کنٹرول میں نہیں رہے گی. بارہ ایک ایک دو دو بجے تک ہماری ماں بہنیں بازار کے ادھر ادھر علاقوں میں نظر آتی ہے, کہاں مل رہے جب ہم گھر میں موجود نہیں ہے تو وہ بھی کہاں رہے گی. ہم ان کو پورا ان کا حق دیں, ان کے پاس بیٹھے پورے دن کی تھکی ہوئی پورے دن کے کام سے اکتائی ہوئی, اگر ہمارے دو میٹھے بول نہیں سنے گی وہ کہاں سننے جائے گی, اس کو کون سہلائے گا, اس کے دل کو تسلی کون دے گا, اس کے سر پر ہاتھ کون پھرائے گا, اس کو محبت کی باتیں کون کرے گا. اور یہ بارہ ایک بجے تھکا ہوا گدا جب گھر جاتا ہے تو سیدھے دھرام لے کے سو جاتا ہے, اس کو پوچھتا بھی نہیں ہے میگم تو نے کھایا کہ نہیں کھایا, تو نے پیا کہ نہیں پیا, تو نے آج کپڑے دھوئے تو تجھے کوئی تھکاوٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئے, تو بیمار تو نہیں ہے, کوئی تکلیف تو نہیں ہے. یہ گدا اس کے سر میں بیماری آتی ہے تو پورے گھر کو پریشان کرتا ہے کہ سر دکھ رہا ہے سر دکھ رہا ہے, گولی لاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ. وہ پورا دھیان پورا دن کام کر کر تھکی ہوئی انتظار کر کر کے بیٹھے بیٹھے وہیں جھونکے مار کے سو جاتی ہے, ابھی آئے گا ابھی آئے گا. اور اس کو دوستوں کی محبت دوستوں کی گپ شپ اور شیطان کی فرینڈشپ نے اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. دن بدن دن بدن دو دو تین تین بجے تک یہ گھر نہیں آتا. بھائیو جاگنے کی ضرورت ہے, ہم بہت آپے سے باہر نکل رہے ہیں. ہم اپنے گھروں کو اپنی عورتوں کو اپنی ماں بہنوں کو بگاڑنے کے سب سے بڑے سبب ہم ہیں, سب سے بڑا کارن ہم ہیں. ہم اپنی بہن گھروں میں جائیں اپنی بیویوں کو لے کر بیٹھے ان سے حال احوال پوچھیں, ان کی فرمائشیں سنیں, جو جائز ہے شریعت کے اندر ہے اس پر ہم دھیان دیں, اس کو خرید کر دیں, جو نہیں ہے. اسے بہت سارے میں واقعہ سناؤں گا وقتاً فوقتاً, لیکن بھائیوں جوانوں سوچو سمجھو اچھے سے. میں نہیں کہتا ہوں کھیتوں میں جاؤ خود پکا کر کھاؤ, وقت ہے نماز کی پابندی ذکر و تلاوت کی پابندی, اطراف والوں کو پریشانی نہ ہو, اس طریقے سے خود بنا کر کھائے جیسے ہمارے بڑے بڑے محبت بنانے کے لیے ایک دوسروں کو دعوتیں دیتے تھے اور جا کر کھیتوں میں مل جل کر کھاتے تھے پیتے تھے نمازیں پڑھتے تھے. کرو کون نہ کہہ رہا ہے, لیکن ایسی چیزیں کھا کر جو ہماری صحت و تندرست کے لیے مضر ہو، نقصان دہ ہو، اس پر ذرا کنٹرول کریں. اور محلوں میں جو چیزیں بیچی جاتی ہیں کھانے پینے کی یا پارسلوں کے ذریعے آ رہی ہے، ان کے ذریعے اپنے آپ کو ان کو سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اپنی ماں بہنوں کو بھی سمجھائیں کہ بھائی اس سے دور رہے، اس میں ہماری صحت اور تندرستی کے بگاڑنے کے، اپنے اخلاق اور کیریکٹر کو بگاڑنے کی ساری چیزیں انول ہے. میں لا کر دکھا تو نہیں سکتا، میں کہہ تو سکتا ہوں، آپ سن تو سکتے ہیں. کرنا تمہارا کام، میرا کام ہے. جو کرے گا فائدہ وہی اٹھائے گا، جو نہیں کرے گا نقصان وہی اٹھائے گا. میں برسوں سے اٹھاتا ہوں، آپ لوگ وشواس مونس سے بھائی تو جو ان تارو جو نے ہمیں تو کہہ دی دوں. اللہ مجھے بھی اور ہم تمام کو صحیح معنوں میں کہنے سننے کے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا.